السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله عز وجل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. وقال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، عید الفطر کے بعد، رمضان مبارک کے بعد یہ پہلا ہمارا جمعہ ہے. اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان مبارک کی قیمتی ساعتیں ہمیں نصیب فرمائیں اور خیریت کے ساتھ اور صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان مبارک کی جو بھی عبادات ہیں، بڑی قیمتی عبادات، بڑی قیمتی ساعتیں وہ ہمیں نصیب فرمائی ہیں. خاص اسی کی تائید و نصرت سے یہ کام جو ہے وہ ہو سکا. اور اس کے بعد الحمدللہ عید الفطر کی خوشیاں بھی ہیں کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. برحال خوشیوں کا اور مسرت کا جہاں تک تعلق ہے، تو اس وقت جو ایک انسانی المیہ وہ یہ ہے کہ چند مادی چیزوں کے حصول پر وقتی طور پر ایک مسرت کے احساسات ہیں کہ جو کہ جنم لیتے ہیں، جبکہ حقیقی مسرت کا اور حقیقی خوشی کا جو فلسفہ ہے دین اسلام کا، اسے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حقیقی خوشی، حقیقی مسرت ایک بندہ مومن کے لیے اس کا وہ فلسفہ کہ جو دین اسلام پیش کرتا ہے وہ کیا ہے. وہ جگر مراد آبادی کا ایک مصرہ ذہن میں آ رہا ہے کہ جھوٹی ہے ہر ایک مسرت، روح اگر تسکین نہ پائے. تو یہ اصل جو روح کی تسکین ہی ہے کہ جس سے حقیقی مسرت ایک بندہ مومن کو وہ حاصل ہوتی ہے. اور یہ روح کی بالیدگی، اس کی نیوٹریشن، اس کا پورا پروگرام ہے کہ جو کہ الحمدللہ اللہ کی طرف سے رمضان مبارک میں ہمیں وہ ملا ہے کہ تقوی، اس کے ذریعے سے روح کی غذا، یعنی روزے کے ذریعے سے تقوی کا حصول، اور روح کی جو غذا ہے وہ بذریعہ قرآن، نماز تراویح میں، چاہے وہ سماعت کا معاملہ ہو، چاہے فہم قرآنی کا معاملہ ہو، دور تجمع قرآن کی نشستوں میں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ فلسفہ ہے کہ جو حقیقی مسرت کا وہ ہمیں رمضان کے پیکج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ تاکہ یہ روح تسکین پائے گی تو واقعتاً وہ حقیقی خوشی ہے اور مسرت ہے کہ جو کہ نصیب ہوگی. اور یہ روح ہی کی تسکین وہ اللہ کے ذکر سے اور قرآن ہی سے نصیب ہوتی ہے. سورہ رات کی آیت نمبر 28 ابتدا میں تلاوت کی گئی کہ جس میں رب کائنات فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ کے جو ایمان لائے ان کے دل اطمینان پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے. اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو جو اطمینان نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے. اور از ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے. سورہ ہجر میں یہ بات ہم نے سمجھی کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس الذکر قرآن کو نازل کرنے والے اور اس کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ روح کی غذا قرآن، تراوی اور فہم قرآن کے ذریعے سے یہ غذا ہمیں حاصل ہوئی، اور بہرحال یہ ہے کہ تقوی کی دولت ہے کہ جو رمضان میں روزوں کے ذریعے سے ہمیں نصیب ہوئی۔ اور دیکھیں یہی وہ تقوی اور قرآن کی نعمت تھی کہ جب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئیں، تقوی بھی اور قرآن کی نعمت اللہ کے رسول کے ذریعے سے انہیں نصیب ہو گئی، تو پھر یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہوں میں بھی وہ احد ان احد کی صدائیں ہیں کہ جو کہ گونجتی تھی۔ یعنی سیرت کے مطالعے میں ہم نے یہ باتیں سمجھی ہیں کہ کس طرح سے امیہ بن خلف کے جو آپ کا مالک تھا، آقا تھا، اور آپ اس کے غلام تھے حضرت بلال، کس طرح سے وہ ننگی پیٹ صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کے اور بھاری پتھر رکھ کے، اور جو ہنٹر برساتا تھا کوڑے برساتے برساتے وہ تھک جاتا تھا، لیکن حضرت بلال کی صدائیں احد ان احد کہتے وہ نہیں تھکتی تھی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تقوی اور قرآن کی دولت جمع ہو گئی حضرت بلال کے اندر، تو بہرحال یہ ہے کہ اس کی کیفیت وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح سے ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ ایک فقرا صحابہ میں سے ہیں، وہ واقعہ بھی آپ یقیناً آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا، نشستوں میں ہم نے سمجھا بھی ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب جہاں نفیر عام کا معاملہ تھا، سب کو جنگ کے لیے نکلنا تھا، وہاں مال لگانے کا بھی تقاضا تھا، اور یہ ابو عقیل جو فقرا صحابہ میں سے ہیں، تو لہٰذا ان کے پاس مال نہیں تھا بلکہ کئی دنوں سے قحط کا یعنی بھوک اور افلاس کا معاملہ تھا، اور گھر والوں کو بھی کئی دنوں سے کھانے کو نہیں ملا تھا، کئی کئی دن فاقوں سے یہ گزر رہے تھے۔ تو اب یہ بےچین ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تقاضا ہے مال لگانے کا اور میرے پاس مال نہیں ہے، تو پوری رات ایک باغ میں مزدوری کی ہے، باغ کو سینچا ہے، اور پھر یہ ہے کہ مالک نے چند کھجوریں ہیں کہ جو کہ اجرت کے طور پر انہیں دی ہیں، اور چند کھجوریں وہ گھر پہ دے کر آئے، کئی دن سے فاقے تھے گھر والوں کو، اور پھر وہ مٹھی بھر کھجوریں لے کے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کر پہنچے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ابو عقیل کو بھی اگر تسکین مل رہی ہے تو وہ کیسے مل رہے ہیں؟ یہ قرآن اور یعنی تقویٰ کی وہ دولت تھی کہ جو کہ جمع ہو گئی، اور بہرحال یہ ہے کہ وہ یعنی پورے رات باغ سینچ کر اور پھر اللہ کے دین کے لیے کچھ لگا رہے ہیں، چند کھجوریں پیش کر رہے ہیں، تو انہیں تسکین مل رہی۔ اسی طرح سے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی واقعہ ہم نے کئی دفعہ سمجھا ہے، یعنی مکے میں شریف لوہار تھے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، لیکن جب اسلام قبول کیا تو سرداران قریش انہی کے پھٹی سے انگارے نکال کے اور فرش پر بچھائے گئے، اور آپشن دے دیا گیا کہ یا تو محمد کے دین کو چھوڑ دو یا ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، یا یہ انگاروں پر لیٹنا جو ہے وہ قبول کرو۔ تو ننگی پیٹ لیٹے ہیں حضرت خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یہ واقعات بار بار جب بھی ہم پڑھتے ہیں، اور وہ انگارے اس کی وجہ سے کھال کٹی ہے، چربی پگھلی ہے، تو جا کے انگارے ٹھنڈے ہوئے اور جان کی خلاصی ہوئی، تو تسکین حضرت خباب کو اگر ملی ہے اتنی تکالیف میں، تو وہ ملی ہے اسی قرآن کی بدولت، اسی تقویٰ کی بدولت۔ اسی طرح سے جنگ یرموک کا واقعہ سیرت میں آتا، اور جنگ یرموک میں یعنی ایک ساتھی ہیں کہ جو کہ زخموں سے چور ہیں اور پیاس شدید لگی ہوئی ہے، الاتش الاتش وہ پکار رہے ہیں، اور ایک صحابی ہیں کہ جو پانی لے کر ان کے پاس جو ہے وہ آتے ہیں، پانی پلانے کے لیے ابھی جو ہے وہ برتن آگے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے بھائی کی آواز آتی ہے، الاتش الاتش، میں پیاسا ہوں پیاسا ہوں، اور وہ بھائی ایثار اور قربانی کا اس سچویشن میں مظاہرہ کر رہا ہے، دیکھیں یعنی جان نکلنے والی ہے، اور یہ ہے کہ اس وقت دوسرے بھائی کی آواز آئی ہے کہ میں پیاسا ہوں، تو وہ ریفر کرتے ہیں کہ مجھے نہیں، پہلے اسے پلاؤ، وہ دوڑتے ہوئے دوسرے کے پاس جاتے ہیں، تو تیسرے کی آواز آتی ہے الاتش الاتش، وہ دوسرا بھائی جو ہے وہ ایثار و قربانی کا مظاہرہ کرتا ہے، تیسرے کی طرف جب انہیں بھیجتا ہے کہ پہلے اسے پلاؤ، اور تیسرے کے پاس جب وہ پہنچتے ہیں تو ان کی شہادت ہو جاتی ہے، فوراً بھاگ کے واپس آتے ہیں دوسرے کے پاس، ان کی شہادت ہو جاتی ہے، پہلے کے پاس بھاگ کر آتے ہیں ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ صحابہ کرام کو یہ جو تسکین مل رہی تھی اپنی جانیں قربان کر کے، وہ تسکین کا سامان وہ کر رہا تھا یہ قرآن مجید اور یہ تقویٰ کی دولت۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن کے واقعات سیرت میں آتے ہیں کہ انہیں تسکین ملتی تھی اللہ کے رسول کا دیدار کر کے، وہ بے چین ہو جاتے تھے کہ جب وہ اللہ کے رسول کا یعنی کافی دیر سے دیدار نہیں کرتے تھے تو بے چین ہو کے آپ کی مجلس میں جو ہے وہ شامل ہوتے تھے اور آپ کے پاس جو ہے وہ دوڑے چلے آتے تھے۔ اور ایک صحابی جو ہے ان کا واقعہ تو بڑا ایمان افروز ہے، انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یعنی جب میں یہ سوچتا ہوں، کیونکہ میں اس دنیا میں جب تک ہوں میں آپ کا جب تک دیدار نہ کر لوں مجھے یعنی بے چینی رہتی ہے، مجھے سکون ملتا ہے جب کہ جب میں آپ کا دیدار کر لوں، لیکن جب مجھے خیال آتا ہے کہ اس دنیا میں تو ہر ایک یعنی سب کو نہیں رہنا، آخرت کا معاملہ ہوگا اور آخرت میں آپ تو انبیاء کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے، اور یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دے دی جنت میں داخلے کی تو میں تو وہ درجے پر نہیں ہوں گا، اور یہ ہے کہ میرے قلب کو تسکین کیسے ملے گی کہ میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ خواہش کی کیفیت تھی کہ میں جنت میں آپ کا دیدار کیسے کروں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہ جن کو تسکین ملتی تھی اللہ کے رسول کا دیدار کر کے نیکیوں میں آگے بڑھ کے، تو ٹارگیٹ جو ہے وہ صحابہ کرام کا بڑا تھا، تو حقیقی مسرت کے بھی معیارات جو وہ بلند تھے۔ آج ہمارے ٹارگیٹس ہیں کہ جو کہ بہت چھوٹے ہو گئے، بہت حقیر ٹارگیٹ ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ عید کی خوشیاں بھی آ گئیں، اور یہ ہے کہ کچھ ظاہری چیزوں کو اپنا کر جو ہے وہ ہم نے خوشی کا کچھ اظہار بھی کر دیا، یقیناً یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات کہ جو حقیقی مسرت ہے وہ جب ہی ملتی ہے کہ جب روح کو جو ہے وہ تسکین مل جائے۔ اور لازم آتا ہے کہ یہ رمضان مبارک ایک مہمان تھا نا، اور مہمان آ کے چلا جاتا، اور مہمان اگر خصوصی مہمان ہو تو وہ کچھ اپنے میزبان کے لیے کچھ تحفہ بھی لے کر آتا، اور جانے سے پہلے وہ تحفہ دیتا ہے اپنے میزبان کو اور وہ مہمان چلا جاتا، لیکن کیا چیز رہ جاتی ہے میزبان کے پاس؟ وہ مہمان کا تحفہ رہ جاتا۔ یہ رمضان مبارک بھی ایک مہمان کی طرح تھا، آیا ہے اور چلا گیا ہے، اور ایک قیمتی تحفہ ہے کہ جو رمضان ہمیں دے کے گیا ہے، وہ تقویٰ کی دولت ہے اور وہ قرآن کی دولت ہے۔ اور واقعتاً قرآن مجید میں تقویٰ پر بھی بڑا فوکس کیا گیا، پوری ایک نشست ہے کہ جو تقویٰ کی افادیت کے حوالے سے رمضان مبارک کی نشستوں میں جمعے کی ہم نے کی تھی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ خود قرآن مجید اس کائنات میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر میرے اور آپ کے لیے سب سے قیمتی دولت ہے، کیونکہ یہ نعمت ہدایت، اور یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے رحمت جب ہی بنیں گی کہ جب یہ ہدایت کی نعمت اٹیچ ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورہ یونس میں وہ آیت بھی آپ کے ذہنوں میں آگئی ہوگی کہ جس میں اللہ کے رسول اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 58 ہے کہ جس میں یہی بات فرماتے ہیں کہ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہے کہ جو کہ قرآن کی تمہیں عطا فرمائی، فبذلک فلیفرحوا، تمہیں اگر خوشیاں منانی ہیں تو اس قرآن کے ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ کیوں؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ تمام ان چیزوں سے بہتر ہے کہ جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہے چیزوں کے جمع کرنے کا؟ وہی مادی چیزیں، وہ مادی مسرت ہے کہ جو کہ عارضی ہوتی ہیں، اور یہ ہے کہ یہ شہرت ہے، اقتدار ہے، مال و دولت ہے، اسٹیٹس ہے، بینک بیلنس کا بڑھنا ہے، بس یہی وہ ظاہری چیزیں ہیں عارضی کہ جن کو حاصل کر کے ایک وقتی طور پر ایک مسرت کا معاملہ جب ہو جاتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ حقیقی مسرت کیسے حاصل ہوگی، اس کے لیے ہمیں کچھ پلان ہے کہ جو کہ کرنا ہوگا۔ دیکھیے رمضان سے پہلے ہماری نشستیں یہ ہوئی تھیں کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا ہے، اس کے حوالے سے کچھ ہدایات ہیں کہ جو کہ قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے، شریعت سے ہم نے سمجھی تھی۔ اب رمضان چلا گیا ہے، یہ قیمتی مہمان چلا گیا، اب ایک لا عمل ہمیں سیٹ کرنا ہے، اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اب رمضان کے بعد زندگی کیسے گزارنی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جو بڑا مہمان ہے وہ جاتے ہوئے تحفہ چھوڑ جاتا، تو بہرحال یہ ہے کہ اب وہ کیا تحائف ہیں، ایک تو تحفہ ہے قرآن کا، ایک تحفہ ہے تقویٰ کا، لیکن یہ ہے کہ اب اپنی زندگی کا ایک لاعمل ہمیں سیٹ کرنا. کچھ چیزوں کی ہمیں یقیناً رمضان میں توفیق ملی ہے, تو لہٰذا اب اس پر ہمیں سب سے پہلا کام جو کرنے کا کام ہے, سب سے پہلا کام, اور وہ ہے استقامت کا اختیار کرنا. استقامت, استقامت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی کام میں ریگولیرٹی, ایک دوام, ایک تسلسل, باقاعدگی کے ساتھ اس کی انجام دہی کا معاملہ. تو لہٰذا یہ استقامت جو ہے وہ کہلاتا ہے. دیکھیے استقامت قرآن مجید میں اس کی بڑی افادیت بیان ہوئی ہے. صوفیہ کے نزدیک تو وہ کہتے ہیں کہ یہ استقامت یہ ہزار کرامتوں سے بہتر ہے. یہ جو استقامت ہے یہ ہزار کرامتوں سے بہتر ہے. یعنی کسی چیز کا بندہ مومن کا اختیار کرنا اور اس پر دوام اور ریگولیرٹی, باقاعدگی اختیار کرنا, یہ بہت بڑی دولت ہے. اور اس کی جو افادیت ہے اس کے حوالے سے ایک دو آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا, کچھ احادیث ہمارے سامنے آ جائیں گی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پہلا کام استقامت اختیار کرنے کا. سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کو دو چیزوں کا حکم دیا, اور یہ ہے کہ پھر ان دو چیزوں کے اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو کہ وہ عطا کی. فرمایا گیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, رب کی ربوبیت پر ان کا دل ٹھک گیا کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے, پالنہار ہے, روزی رشا ہے, مشکل کشا ہے. تو لہذا یہ زبان سے کہہ دینا یہ بڑا آسان ہے, لیکن اپنے عمل سے اس پر جازم ہونا کہ واقعتاً اللہ ہمارا رب ہے, ہمارا مالک ہے, وہی اصل رازق ہے, وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے, محافظ ہے, تو یہ اس پر جازم ہونا اور دل سے یقین کرنا یہ واقعتاً ایک ذرا ہمت کے کاموں میں سے ہے, کہ جو کہ عموماً ہمارے طرز عمل میں الا ماشاءاللہ وہ چیز جو ہے وہ وقتی طور پر آتی ہے اور پھر نکل جاتی ہے, اور پھر ظاہری اسباب اور مادی اسباب پر جو ہے وہ ہماری نگاہیں ٹک جاتی ہیں, مسبب الاسباب جو ہے وہ صرف نظر ہو جاتا ہے. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, اور پھر آگے بات کیا ہے, ثم استقاموا, اور اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی, یعنی وہ ڈٹ گئے اس بات پر پھر واقعتاً اللہ ہمارا رب ہے. تو اب استقامت اختیار کرنے والوں اور رب کی ربوبیت کا اقرار کرنے والوں کے لیے خوشخبری کیا ہے, تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. فرشتے ہیں کہ جو کہ نازل ہوتے ہیں, کیا خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تخافو ولا تحزنو, کہ تم نہ خوف کھاؤ نہ کسی غم سے جب وہ دوچار ہو. خوف جو ہے وہ مستقبل کے حوالے سے ہوتے, مستقبل کے اندیشوں کے حوالے سے انسان کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے, وہ بھی تمہیں نہیں ہوگا. اور غم ہوتا ہے ماضی میں کیے گئے اعمال, بدعمالیوں پر, تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے نتائج پر, وہ بھی تم جو ہے وہ اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بری کر دے گا. اللہ تخافو ولا تحزنو, نہ تم خوف کھاؤ نہ غم سے دوچار ہو. وابشروا بالجنہ, اب بشارتیں ہیں کس کی, اور تم بشارت لو جنت کی, اللتی کنتم توعدون, کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا. تو لہٰذا یہ ہے کہ خوشخبری استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے کیا ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اور یہ ہے کہ انہیں جنت کی بشارتیں ہیں کہ جو کہ دی جاتی ہیں, اور جو وعدے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے بندوں سے کیے ہیں. یہ تو ایک وعدہ اور استقامت کا جو ایک فائدہ ہے وہ ہمارے سامنے آیا. دوسرا فائدہ دیکھیں سورہ جن کی آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے. وہاں الفاظ یہ ہیں کہ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ, کہ اگر یہ اللہ کے بندے سیدھے راستے پر استقامت اختیار کرتے تو کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ اللہ فرما رہا ہے لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, تو ہم انہیں وافر پانی ہے کہ جو کہ پلاتے. کیا مطلب کیا ہے وافر پانی پلانے کا؟ کہ ہم آسمان و زمین کے دہانے کھول دیتے خزانوں کے اگر وہ واقعتاً سیدھے راستے پر استقامت اختیار کرتے. تو لہٰذا یہ استقامت ایسی دولت ہے واقعتاً کہ جس سے جنت بھی ہے کہ جو کہ حاصل ہوتی ہے, فرشتوں کا بھی نزول ہے استقامت اختیار کرنے والوں پر, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آسمان و زمین سے وہ وافر مقدار میں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد اب ہمیں جو بھی نیک اعمال کی توفیق ملی ہے اس پر استقامت اختیار کرنے کی, اور اس میں ریگولیرٹی اور تمام ہمیں جو ہے وہ نصیب فرمائے. دیکھیے نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک توفیق عطا فرمائی نا رمضان مبارک میں, ماشاءاللہ مساجد ہیں کہ جو کہ آخری صف تک جو ہے وہ چلی جاتی تھی. لیکن یہ ہے کہ عجیب ایک طرز عمل ہمارا ہے کہ ہم بھی ایونٹ بیس ہو گئے, یعنی ہم ایونٹس کے جو ہے وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ذرا کوئی ایونٹ آئے اور اس میں ہم اپنے اسلام اور دینداری کا ذرا ایک مظاہرہ کر لیں, ایک جوش اور جذبہ دکھا دیں. اور یہ ہے کہ بقیہ گیارہ مہینے پھر ہم آزاد ہو جائیں اور جیسے چاہو جیو کے نعرے لگائیں, چاہیں تو آ جائیں مسجد میں, چاہیں تو نہ آئیں, تو کوئی پرابلم نہیں, کوئی ماتھے پر بل نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ استقامت کے خلاف بات ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی پانچ وقت نمازوں کی, فجر کی نمازوں میں بھی آخری صف تک جو ہے وہ بات جو ہے وہ مساجد میں اکثر و بیشتر وہ جاری تھی. لیکن یہ ہے کہ عجیب المیہ یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان رخصت ہوتا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ نمازیں نہ سب سے پہلے مساجد جو ہے وہ ویران ہوتی ہیں, اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ. جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے اس کے اندر وہ استقامت اور دوام کی کیفیت وہ نظر آ جاتی. لیکن یہ ہے کہ آنکھوں دیکھے معاملات ہیں, یعنی ہم سب جو ہے وہ یہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ معاملہ چھٹتا ہے, اور اکثر و بیشتر کا جو رمضان ہے وہ تو ستائیسویں شب ہی کو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, سب جو ہے وہ آزاد ہو جاتے ہیں, اور ستائیسویں شب کو جو ہے وہ مسجدیں آہستہ آہستہ ویران ہونا شروع ہوتی ہیں اور بازار ہیں کہ جو کہ سج جاتے ہیں, اس میں رونقیں ہیں اور ٹریفک جیم کے معاملات ہیں کہ جو کہ سب نے بھگتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نمازوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, اب اس میں کیا چاہیے, دوام چاہیے, استقامت ہے کہ جو کہ چاہیے. اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت, اور جن کو دورہ تجمع قرآن کی سعادت نصیب ہوئی الحمدللہ پورے 29 دن قرآن مجید کو سمجھنا چار چار پانچ پانچ گھنٹے لگا کر, واقعتاً یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص توفیق ہمیں عطا فرمائی. تو کیا خیال ہے, بس یہ رمضان گیا تو تلاوت بھی گئی, قرآن کا فہم بھی چلا جائے, تو کتنی بڑی محرومی ہے بھائی. یہ تو 29-30 دن کی ایک ٹریننگ تھی نا, ایک تربیت تھی, یہ تربیت جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد تو اب امپلیمنٹیشن کا وقت ہے کہ جو کہ آتا, عمل درآمد کا وقت ہے کہ جو کہ اب ہے. پوری زندگی آخری سانس تک جس کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹرینڈ کیا ہے, اب اس کی امپلیمنٹیشن کا وقت ہے. بجائے یہ کہ ہم رول بیک کر کے بس 29-30 دن کی جو بھی نیکیاں ہم نے کی اب اس کو ہم یوں سمجھیں کہ ایک سرٹیفیکیشن ہے کہ جو کہ اب ہمیں مل گئی پورے 11 مہینے کی, کہ اب ہم آزاد ہیں, ہم جو چاہے کریں. نہیں بھائی, اس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ یہ سعادتیں ہمیں ملی ہیں, اس میں دوام اور ریگولرٹی. میں چند احادیث میں آپ کو سناؤں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استقامت کے حوالے سے اور نیکیوں میں دوام کے حوالے سے جو ہمیں ہدایتیں کی ہیں, نصیحتیں کی ہیں. دیکھیے بخاری اور مسلم کی روایت, اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کانا عملہ دیمتن, کانا عملہ دیمتن, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں تسلسل اور دوام تھا کہ جو کہ ہم دیکھتے تھے, مسلسل ایک باقاعدگی کی کیفیت تھی آپ کے عمل میں کہ جو کہ نظر آتی. تو بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری کیفیت الا ماشاءاللہ مختلف ہوتی ہے, ہم جوش اور جذبے سے اور ایونٹ کی تلاش کرتے ہوئے, بس ایونٹ آئے گا تو کچھ ہم جوش اور جذبہ دکھائیں گے اور یہ ہے کہ عمل میں جو ہے وہ یہاں تک پہنچ جائیں گے, اور جیسے وہ ایونٹ ختم ہوا, رمضان ختم ہوا, ایک دم سے جو ہے وہ زوال, ایک ڈیکلائن ہے کہ جو کہ آتا ہے. یہ دین اسلام کو مطلوب نہیں. دین اسلام میں اللہ کے رسول کا طرز عمل, ازواج مطہرات کیا بیان فرما رہی ہیں کہ دی متن, آپ کے عمل میں ایک مسلسل ایک تسلسل اور دوام ہوتا تھا. پھر بخاری کی روایت میں حضرت مسروق رضی اللہ تعالی انہوں نے آ کے امی عائشہ سے سوال کیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کو کون سا عمل زیادہ پسند تھا. صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل زیادہ جو ہے وہ پسند تھا, تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ امی عائشہ نے فرمایا کہ الذی یدوم علیہ صاحبہ, وہ عمل کہ جسے کرنے والا دوام کے ساتھ کرے, ریگولیرٹی کے ساتھ کرے, وہ عمل تھا کہ جو اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ جو ہے وہ پسند تھا. کہ ایک عمل بندہ مومن شروع کرے اس میں ریگولرٹی وہ پیدا کرے، مسلسل وہ کرے. یہ عمل تھا کہ جو اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پسند تھا. اسی طرح ایک تیسری روایت مسلم شریف کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُوِّمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جس پر دوام اور ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کم ہو عمل لیکن اس میں ایک دوام ہو، ایک ریگولرٹی ہو، ایک باقاعدگی ہو. یہ عمل ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب وہ پسند ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ پہلا کام ہم نے سمجھا رمضان کے بعد اب کرنے کا یہ ہے کہ جن کاموں کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، یعنی صدقہ اور خیرات کرنے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی، قرآن کی تلاوت کی بھی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی، قرآن کے فہم کی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور بھی بہت سارے نیک کام ہیں، غریبوں کی مدد کرنا مختلف انداز سے. تو بہرحال جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، ان کاموں کو اب ہمیں بھول نہیں جانا. یہ عزم یہاں کر کے اٹھیں کہ تھوڑا ہو اپنی استطاعت کے مطابق، جتنا بھی ہم شروع کر سکیں، اس میں ایسا نہیں ہو کہ جیسے وہ کہا جاتا نا کہ شعلہ مستعجل بود والی کیفیت، کہ شعلہ جس طرح سے ایک دم سے جل کے بھڑکتا ہے اور پھر یہ ہے کہ بجھ جاتا ہے ایک دم سے، یہ کیفیت نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ وہ دھیمی آنچ والی جو کیفیت ہوتی ہے نا، یعنی یہ ہے کہ وہ دھیمی آنچ کی کیفیت، کہ آہستہ آہستہ وہ تھوڑا تھوڑا عمل ہے کہ جو کہ وہ استقامت کے ساتھ اور ریگولرٹی کے ساتھ وہ کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اس کی توفیق نصیب فرمائے. پھر دوسرا کام جو کرنے کا ہے رمضان مبارک کے بعد، وہ ہے اپنی زندگی کا جائزہ لینا، تھورلی انالیسس کرنا اپنی زندگی کا. دیکھیں عبادت یا عبادات کی جو بھی قبولیت کا معاملہ ہے، ایک اصل تو اس کی قبولیت ہوئی یا نہ ہوئی اس عمل کی، تو یہ تو ہمیں کہاں پتہ چلے گا، یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا کہ انسان نے اس دنیا میں جو بھی عمل کیا واقعتاً وہ اللہ کے ہاں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، یہ تو اصل بات پتہ چلے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آخرت میں، جب فیصلوں کا معاملہ اور اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی. لیکن یہ ہے کہ شریعت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک علامت دنیا میں بھی ہے انسان کی عبادات اور نیک اعمال کی قبولیت، ایک علامت اس دنیا میں بھی ہو جاتی، مل جاتی، اور وہ علامت کیا ہے کہ عبادت سے کرنے سے پہلے کی زندگی اور عبادت سر انجام دینے کے بعد کی زندگی میں ایک واضح فرق ہے کہ جو بندہ مومن محسوس کرے. یعنی اگر یہ پازیٹو چینج اپنی زندگی میں انسان محسوس کرے عبادت سے پہلے اور عبادت کے سر انجام دینے کے بعد کی زندگی میں ایک واضح تبدیلی، پازیٹو تبدیلی وہ اگر محسوس کرے، تو یہ ایک علامت ہوتی ہے دنیا میں کہ یہ عمل کی قبولیت کا درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بڑھ گیا ہے اور وہ قبولیت کی ایک علامت ہوگی. یعنی مثال کے طور پر اگر رمضان مبارک سے پہلے خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ میرے معیشت میں کوئی حرام خوری کا عنصر تھا، کوئی سود کے ذریعے سے یا کوئی رشوت کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے کوئی حرام آ رہا تھا، اب رمضان مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس حرام سے بچنے کی توفیق دے دی اور کچھ ہدایت کا معاملہ قرآن مجید کو سمجھنے اور تلاوت کے ضمن میں وہ مجھے نصیب ہو گیا، اور مجھے پتہ چل گیا کہ بھئی یہ سود تو اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اس کی خباثت جو ہے وہ کس طرح سے اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ 70 سود کی خباثت کے حصوں میں سے کم ترین ایسا ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. تو لہٰذا یہ ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو گیا اور رمضان میں اس نے عزم کیا کہ نہیں، میں سودی کاروبار کو اب نکالوں گا، ختم کروں گا، سود کی سودی معیشت کو اپنی معیشت سے میں نکال باہر کروں گا. تو لہٰذا اب یہ فیصلہ انسان نے کر لیا، اب رمضان کے بعد اگر وہ پازیٹو چینج آ گیا واقع تھا اور وہ اس پر قائم رہا، تو یہ قبولیت ہے، نقد علامت ہے کہ اس کا جو بھی عمل ہے وہ قبول ہو گیا. اسی طرح سے اگر قرآن مجید کی دولت ہمیں نصیب ہوئی، مستقل ایک قرآن سرکل سے ہمارا جڑنا نصیب ہو گیا، اس کی خیر و برکت ہمیں نصیب ہو گئی، اب رمضان کے بعد بھی اگر ہم واقعتاً اسی طرح سے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، نیک اعمال کوئی بھی کسی بھی درجے کا ہو، کوئی صدقہ اور خیرات کا معاملہ، کسی کی مدد کرنے کا معاملہ، اگر وہ کنٹینیوشن میں آگے بڑھ گیا ہے اور یہ ہے کہ پہلے نہیں تھا اب ہے، تو یہ نقد علامت ہے کہ اس کی جو بھی نیکی کا معاملہ ہے وہ قبولیت کے درجے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہو گیا ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ خاص طور پر یہ جو دو بڑے گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں، ایک حرام خوری کا معاملہ ہے اور ایک بے حیائی کا معاملہ ہے، ان دو چیزوں کے حوالے میں سے ہمیں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے اور اپنا زندگی کا تجزیہ ان دو چیزوں کے حوالے سے دیکھیں. یعنی حرام خوری چاہے وہ اجتماعی سطح پر ہو چاہے انفرادی سطح پر ہو. انفرادی سطح پر تو یہ میرا اور آپ کا اختیار ہے کہ میں فوراً اس حرام خوری سے کوئی بھی شکل میں ہو میں الگ ہو جاؤں. اجتماعی سطح پر پھر ایک اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر اس منکر کے خاتمے کی کوشش، یہ ہم پر جو ہے وہ فرض کے درجے پر ہے. اسی طرح سے بے حیائی کے ذیل میں جو انفرادی سطح پر میرے گھر میں اگر بے حیائی کا معاملہ ہے، شرعی پردے کی تنفیذ نہیں ہے، میرے شادی بیاہ کے موقع پر اللہ کے اور رسول کے احکامات توڑے جا رہے ہوتے ہیں اور یہ ہے کہ بے پردگی جو ہے وہ ہماری شادی بیاہ کی تقاریب میں وہ آتی ہے، تو یہ میرے اختیار میں ہے اگر میں با اختیار ہوں واقعتاً کہ میں اپنے گھر پر یہ فرد کی سطح پر، انفرادی سطح پر یہ بے حیائی کا خاتمہ کروں. ہاں اجتماعی سطح پر جو حکمرانوں کی طرف سے بے حیائی عام ہے اس کے لیے اجتماعی سے جڑ کر اور اس منکر کے خاتمے کی جد و جہد ہو. تو لہٰذا یہ دونوں سطحوں پر ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یہ دوسرا کام ہے کہ جو کہ ہمیں کرنا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ کام جو آخری کام ہے، خاص طور پر رمضان مبارک کے بعد جہاں استقامت کا اختیار کرنا، جہاں اپنی زندگی کا جائزہ لینا، وہاں دین اور قرآن مجید کی خدمت کے حوالے سے پیش قدمی، خاص طور پر خدا کے لیے اس پر جو ہے وہ توجہ دے. یعنی یہ دین آج جو ہے وہ کس طرح سے پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ مغلوب ہے اور ہمارے ماتھے پر جو وہ بل نہیں. میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں، پورا اس وقت جو نقشہ ہے پوری دنیا کا ہمارے سامنے، یہ بدبخت اسرائیل اور امریکہ کا جو گٹھ جوڑ ہے، اور پھر تیسرا یہ تسلیس ہندوستان، یہ ہندو ہمارا جو بھی دشمن ہے، یہ تسلیس جو اس وقت بنی ہوئی ہے، یہ گریٹر اسرائیل کے لیے کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور یہ ہے کہ مسلم ممالک کو جو ہے وہ ان کی کوئی حیثیت ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، بلکہ اب ہمارے بالکل دہانے پہ پہنچ گیا ہے. میں عرض کروں کہ ایران کے بعد جو اگلا ٹارگیٹ ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں، ایران کے بعد اگلا ٹارگیٹ کون ہو سکتا ہے؟ وہ پاکستان ہی ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی کہ یہ پاکستان ڈے ون اسرائیل کو جو ہے وہ بہت زیادہ کھلتا ہے، کیونکہ یہ پاکستان ہے کہ جس کے بنانے والے مصور یعنی جو معمار پاکستان ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے مغرب کا ناجائز بچہ جو ہے وہ قرار دیا تھا اس اسرائیل کو. یہ تو ہمارا جو ہے وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اسرائیل کے حوالے سے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسرائیل کو جو ہے وہ ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ مغرب زدہ دانشور حضرات، انہیں جو ہے وہ بڑی بے چینی ہے اور وقتاً فوقتاً اپنی بے چینی کا وہ اظہار بھی کرتے رہتے ہیں الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر آ کے، لیکن ہماری یہ باقاعدہ پالیسی ہے. یہ اسرائیل کو ہم نے ناجائز بچہ مغرب کا قرار دیا، اس کو قبول نہیں کیا. تو لہذا بل گوریون جو ان کا پہلا وزیر اعظم تھا، 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا اور پہلے وزیر اعظم نے اپنے بھرے مجمع میں پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا کھڑے ہو کے کہ دیکھو مجھے، یعنی ہمیں کسی عرب ملک سے جو ہے وہ خطرہ نہیں، اگر ہمیں خطرہ ہے تو اصل میں پاکستان سے. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ کس وقت کی بات ہے کہ جب پاکستان ابھی ایٹومک پار نہیں بنا ہے، اور اب تو ایٹومک پار پاکستان کے پاس ہے. یہ کتنی کھلتی ہے انہیں، اس کا اندازہ ہمیں واقعتاً جب ان کی سٹیٹمنٹس پڑھیں کہ جو اب کھلم کھلا، پہلے تو ذرا دبے الفاظوں میں یہ سرگوشیاں کرتے تھے، اب تو کھلم کھلا اس بات کا اظہار ہے کہ جو کہ ہو رہا، اور اس کی پلاننگ بھی ہے کہ جو کہ اندر دا ٹیبل یہ ساری چیزیں وہ یعنی نظر آ رہی ہیں، بالکل ظاہر و باہر ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اب تو اٹامک پار پاکستان ہے، تو لہٰذا ایران کے بعد اب پاکستان جو ہے وہ, یعنی اس وقت ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم ظاہری چیزوں کو اختیار کر کے عید الفطر منا لی, خوشیوں کا اظہار بھی کر لیا, لیکن کیفیت اگر یہ ہو کہ ایک پاگل کتا جو ہے وہ اپنے کسی شخص کے یعنی جسم میں جو ہے وہ اپنے دانت گاڑے ہوئے ہو, تو مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ اس سچویشن میں اس شخص کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ ہوگی؟ ایک پاگل کتا اپنے دانت ہیں کہ جو کہ شخص پہ گاڑے ہوئے ہو جسم میں, تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. اس وقت یہی کیفیت ہے کہ یہ یعنی اسرائیل اور امریکہ بدماش یہ امت مسلمہ کے جسد پر جو ہے وہ اپنے دانت ناپاک دانت ہیں کہ جو کہ گاڑے ہوئے, اور یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں مست ہوں, اپنے جو ہے وہ مادی آسائشوں میں جو ہے وہ بس ہم اس کی حصول کے لیے تن من دھن ایک کر رہے ہوں, تو بہرحال یہ ہے کہ یہ خواب غفلت ہے کہ جس کا ہم شکار ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نکلنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو رمضان کے احکامات آئے ہیں نا 30ویں رکوع میں, بس بات ختم کر رہا ہوں, آخری بات ہے, روزوں کے جو بھی احکامات ہیں وہ کل سورہ بقرہ کے 30ویں رکوع میں موجود ہیں. تو لہٰذا جب یہ روزوں کے احکامات کے بعد جو آخر میں بات آتی ہے, جو بات اینڈ ہوتی ہے, وہ کس بات پر ہوتی ہے؟ کہ بلی تکبر اللہ علی ما ہداکم, یعنی تاکہ تم جو ہے وہ روزوں کی گنتی پوری کرو, اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس پر کہ جو اللہ تعالی نے تمہیں ہدایت دی ہے. اب یہ روزوں کے احکامات میں یہ آخر میں یہ بات ہے کہ جو کہ آتی ہے کہ بلی تکبر اللہ علی ما ہداکم, تاکہ تم اس ہدایت پر کہ جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس پر اس کی کبریائی بیان کرو. تو لہٰذا اب یہ اللہ کی کبریائی یا تکبیر, دیکھیں اس کا ایک ظاہر کیا ہے اور اس کا باطن کیا ہے. اللہ کی تکبیرات یا اللہ کی کبریائی کا ایک ظاہر تو یہ ہے کہ ہم عیدین کی جو بھی نماز ہوتی ہے, عید الفطر کی نماز ہم نے ادا کی, اس میں 6 زائد تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر ہے, تو لہٰذا یہ ادا ہوئی. اسی طرح سے عید الفطر کے لیے نماز کے لیے آتے جاتے تکبیرات مسنون ہیں کہ تکبیرات ہیں کہ جو کہ کہی جائیں. تو لہٰذا یہ تو ہے اس حکم کا ظاہر, لیکن اس حکم کا باطن کیا ہے؟ کہ بھئی اللہ تو بڑا ہے ہی ہے, ہمارے کہنے سے بڑا نہیں ہوگا, اللہ تو ویسے ہی بڑا ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی کو بالفعل اللہ کی زمین پر منوایا جائے واقعتاً, یہ ہے اس کا باطن اس حکم کا. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, کہ تاکہ تم کبریائی بیان کرو اس پر کہ جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی. بھئی اللہ نے ہدایت دی ہے قرآن کی صورت میں, سیرت مطہرہ کی صورت میں, یہ شیلفز میں سجانے کے لیے نہیں دی تھی, یہ ریسرچ کرنے کے لیے نہیں دی تھی فقط, بلکہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین ہے, اللہ اس کا مالک ہے, اس پر اس کے احکامات کی تنفیذ ہے کہ جو ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے. تمہیں اللہ کی کبریائی کو بالفعل منوانا ہے, اسٹیبلش کرنا ہے اللہ کے دین کو, یہ ہم فرض کے درجے پر ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ ہو جائے, ایسی اجتماعیت سے جڑ کر یہ کام کرنے کے حوالے سے, قرآن کو سیکھنے سکھانے کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا رجوع الی القرآن کورس, الحمدللہ لائف چینجنگ کورس, اور بڑی بڑی قربانیاں, اور 6 اپریل سے انشاءاللہ یہ شروع ہو رہا ہے. مارننگ آرز ہیں, قربانیوں کا تقاضا تو بہرحال ہے, اور ایسی ایسی قربانیاں ہیں, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, اور ایسی قربانیاں کہ جو کہ لوگ جاب چھوڑ کے پھر ہم اسکالرشپ بھی جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں, پرووائڈ کرتے ہیں کہ بھائی یہ مال رکاوٹ نہ بنے اس کورس کو کرنے. تو یہ کورس ہے کہ جو کہ 6 اپریل سے شروع ہو رہا ہے, میں آپ کو دعوت دے چکا ہوں, مکتبے سے انشاءاللہ آپ کو تفصیلات بھی مل جائیں گے. کراچی کے بڑے یعنی مقامات پر یہ کورس ہے کہ جو کہ منعقد ہوگا حضرات و خواتین کے لیے, خواتین کا باپردہ انتظام ہوتا ہے, 10 مہینے کا یہ کورس اور لائف چینجنگ کورس ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قرآن سے تعلق اس طرح کی مجالس میں اور قرآن سرکے سے جڑنا, اللہ تعالیٰ سے توفیق دے, مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے دے استقامت کی بھی, قرآن سے جڑنے کی بھی, اور دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.